السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر جان رائیڈن۔ ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا کابل میں کئی مہلک حملوں کے بعد پاکستان اور افغانستان مشترکہ ایکشن پلان مذاکرات کے نتائج پر، جو کل کابل میں ہوئے اور جن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک سینئر امریکی جنرل مکینزی نے یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستانی سرحدوں کے اندر فوجی کارروائی کا کوئی منصوبہ نہیں کر رہا یا نہیں رکھتا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سامعین، جیسا کہ آپ نے نیوز میں سنا، کل سوات میں ایک حملہ ہوا جس میں 11 پاکستانی فوجی جو ہیں ان کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں برطانیہ کی جانب سے پراپرٹی یعنی املاک کے حوالے سے نئے قانون اور پاکستانی سیاستدانوں پر اس نئے قانون کے ممکنہ اثرات پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ مشرقی وسطی کی جو صورتحال ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے آگے چل کر، جہاں آج شام میں بتایا جا رہا ہے کہ کئی ترکی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور آخر میں کینسر یعنی سرطان کے عالمی دن پر بات کریں گے، خاص طور پاکستان میں اس بیماری کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے، وہاں پہ کیا وجوہات ہے، کس طرح اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، آخر میں بات ہوگی۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89، جس پہ کال کر کے آپ ہمارے مہمانوں سے سوالات کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں، اور اس وقت ایک افغان اینالسٹ عنایت اللہ کاکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، اور ہمیں یہاں یو ایس سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے۔ اکثر ہمارے شوز میں ان کو آپ سنتے ہیں، ان کے تجزیوں کو، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور کاکر صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ کل کابل میں پاکستان اور افغانستان کے جو اعلیٰ سطح کے سول اور فوجی عہدیدار ہیں ان کے درمیان ملاقات ہوئی، کیا آؤٹ کم نکلا ہے ان مذاکرات کا؟
دیکھیے، کل جو پاکستانی اور افغان آفیشل کے درمیان جو کابل میں ملاقات ہو گئی ہے، اصل میں یہ جو ملاقات تھی یہ پہلے ہی سے طے شدہ اور ایک اسکیجول ملاقات تھی، اور یہ ایک پاک افغان حکومتوں کے درمیان جو ایک باہمی ایک میکینزم بنا ہوا تھا، ایک مشترکہ بین الوزارتی ایک کمیشن بن گیا تھا یا گروپ، ورکنگ گروپ بن گیا تھا۔ تو یہ جو ملاقات ہو گئی ہے اسی ورکنگ گروپ کے اس میں فریم ورک میں یہ ملاقات ہو گئی ہے، اور ان ملاقاتوں کا مقصد در حقیقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان مشترکہ نکات تلاش کرنا، اور جو خطرات ہیں دونوں ممالک کے اندر، جو سیکیورٹی امور کے حوالے سے جو خطرات اور خدشات ہیں، ان بحث کرنا اور ان کے لیے ممکنہ حل تلاش کرنا شامل ہے۔ تو یہ جو کل کی ملاقات تھی، دراصل یہ اتفاقاً ایک ایسی صورتحال میں اور ایک ایسے وقت میں یہ ملاقات ہو گئی ہے کہ جہاں پر افغان عوام کابل میں حالیہ جو شدید حملے ہو گئے ہیں، اور ان میں تقریباً کچھ کم سینکڑوں لوگوں کی جانیں، تو افغان عوام بھی ایک صدمے کی کیفیت سے دچار ہے، اور افغان حکومت بھی ایک صدمے کی کیفیت سے دچار ہے۔ تو یہ ملاقات جی، اس سے یہ ایک مثبت تاثر جو ہے، اور اس تاثر کو میں آگے بھی بڑھانا چاہیے کہ کم از کم یہ ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن گئی۔ اگر اس ضمن میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے یہ افغان این ڈی ایس اور افغانستان کے جو وزیر داخلہ صاحب ہے، اسلام نقوی صاحب اور برمک صاحب، یہ جو اسلام آباد کا ان کا سفر تھا یہ، اور انہوں نے پاکستان کو ایک لسٹ بھی حوالہ کی ہے مطلوب افراد کی، تو یہ سفر اس سفر کے جواب میں ہو رہا ہے۔ لیکن بعد میں پاکستانی سفارت خانے میں، کابل میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے، انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ نہیں، اصل میں یہ جو پہلے ہی سے طے شدہ ملاقات تھی اور یہ ایک الگ ایک میکینزم کے تحت یہ ملاقات ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک مثبت ایک وہ ہے، کم از کم وہ جو مشترکہ خدشات ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی ایک نوبت آئے گی، اور وہاں پہ جو یہ جو ٹیم پاکستان کی طرف سے گئی ہے، یہ ٹیم اصل میں سیکرٹری خارجہ تہمینہ
کی قیادت میں
گئی ہے، اور ٹیم کے جو ارکان ہیں وہ بھی زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ سویلین اور ڈپلومیٹک اس کمیونٹی سے ہے. تو اسے بہت ساری چیزوں میں بہت ساری باتوں کی سمجھنے میں مدد ملے گی. تو
اوکے صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ یہ بتائیے گا ان مذاکرات کا کہا جا رہا ہے کہ اگلا جو راؤنڈ ہے وہ رواں ماہ 9 اور 8 تاریخ کو شروع ہوگا, لیکن پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گی, اس طرح کے مذاکرات جو ہیں دونوں کنٹریز کے مابین پہلے بھی ہو چکے ہیں, کئی ہو چکے ہیں, تو ابھی ان حالیہ مذاکرات سے توقعات رکھنا جو ہے وہ کیوں رکھی جائے آپ کی نظر میں؟
بہت شکریہ. جہاں تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا یا اس طرح کے وقوف کا آنا جانا یا وہ پولیٹیکل سطح پر یا عسکری سطح پر ان کے سربراہوں کا ایک دوسرے سے ملنا, یہ تو ماضی میں بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا, کیونکہ دونوں جو ہے ایک قسم کے خدشات سے متاثر بھی ہیں اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھی بھی ہے جو کہ امریکہ اس کی قیادت کر رہا ہے. لیکن حال ہی میں جو تیزی آئی ہے حالات کے بدلنے میں یا ان کو ایک قسم کا پالیسی چینج یا شفٹ کہہ سکتے ہیں, وہ ٹرمپ صاحب کا جو نئے پالیسی ہے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں, جس میں پاکستان سے کافی ناراضگی تھی اور پاکستان پر دباؤ بھی بڑھا, اس کا امداد بھی روک دیا گیا, اور پھر یہ تھی کہ افغانستان میں جنگ میں تیزی آ گئی اور اسپیشلی جو کابل ہے جس کو ہم سینٹر آف گریویٹی افغان حکومت کا کہتے ہیں, اس پر بڑے خطرناک حملے ہوئے اور طالبان جو ہے وہ بات چیت کے لیے اسپیشلی افغان حکومت پر اعتبار نہیں کرتے بلکہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تو تیار ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ یا جو افغانستان کے جو حالات ہیں ان کے قابو میں, یعنی وہ امریکہ کے قابو میں, افغان حکومت کے قابو میں نہیں ہے. تو اصل میں یہ جو مذاکرات ہیں تو میرے خیال میں کہ ایک تو یہ تھا کہ یہ جو جب وہاں پر کوئی حملے ہوتے ہیں تو پاکستان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور حقانی نیٹ ورک کی طرف ان کو بلیم کیا جاتا ہے, اور تو دوسری طرف پاکستان نے ایک قسم کی جو ان کا وہ وقت بھی آیا تھا کہ یہ بات ری انفورس کرا دی ہے یا باور کرا دی ہے کہ پاکستان اس قسم کے حملوں میں ایک تو اس کی مذمت کرتا ہے اور دوسرا اس کو نہ انکرج کرتا ہے اور نہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک وہ سینٹرل پیس جو ان کے پالیسی کا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا پرامن حل بات چیت کے ذریعے ممکن ہے, جنگ کے ذریعے ممکن نہیں ہے, تو جنگ سے گریز کرنا چاہیے خواہ افغانستان میں ہو خواہ وہ پاکستان کے سطح پر ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو قربانیاں ہے یا اس میں جو انہوں نے ساتھ دیا ہے اس کو کچھ پذیرائی یا ان کو ریکگنیشن مل جائے, بنسبت اس پر مزید دباؤ لانا یا اس کو مطلب قربانیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا.
ٹھیک.
اور لیکن یہ جو ورکنگ گروپ کا ہے یہ تو بارڈر مینجمنٹ میکینزم کے بارے میں کوئی لائے عمل, دوسرا انٹیلیجنس کے تبادلے کے بارے میں, کیونکہ این ڈی ایس کا بھی وقت آیا تھا, ان کا سربراہ آیا تھا ستانک زئی صاحب, تو اگر دونوں ملکوں کے درمیان معلومات کے تبادلے کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے ایک تو یہ, دوسرا بارڈر مینجمنٹ پر اگر ایگری ہو جاتے ہیں, اور تیسری بات کہ یہ بلیم گیم سے گریز کر کے امن کا جو راستہ ہے اس میں پاکستان جو کردار ادا کر سکتا ہے اس کردار کو مثبت طور پر لیا جائے. اور ایک اور بات ہے کہ جو افغانستان کے اپنے جو مسائل ہیں وہ افغان حکومت خود ہی حل کرے, کیونکہ وہاں پر جو آپس میں ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, آپس میں جو ان کا وہ کرپشن ہے, یا وہاں پر جو اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ اگر بیرونی امداد یا سیکیورٹی نہ رہی تو 6 مہینے میں ہم کولیپس کر جائیں گے, تو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں جو ریجن کے لیے اور اسپیشلی داعش کا جو پریزنس ہے, تو یہ سب باتیں پھر ورکنگ گروپ میں کہ کیا کہاں عمل ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں ہو سکتا, کون سے کامن گراؤنڈ ہے اور کچھ تو مزید بڑھانا ہے. جی
اوکے ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. یہ ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں اور پاکستان پر یہ الزام جو ہے وہ شروع سے ہی لگایا جاتا ہے کہ وہ افغان طالبان جو ہیں, خاص طور پر حقانی نیٹ ورک یا بعض دیگر دہشت گرد گروپ یا کچھ ایسی شخصیات ہیں پاکستان کے اندر جن کو کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان انہیں فورن جو ان کی پالیسی ہے ان کے ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے. اشرف غنی نے بھی ان مذاکرات سے پہلے جو پاکستان ہے اس کو طالبان کا ہیڈ کوارٹرز قرار دیا. کچھ اس طرح کے الزامات افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے این ڈی ایس اس پر بھی لگائے جاتے ہیں, لیکن کوسچن یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا ان مذاکرات میں اتنی سکت ہوگی کہ وہ دونوں ملکوں کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں تبدیلی لانے پر ایک دوسرے کو مجبور کیا جا سکے, یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو منفی کردار ہے افغان جنگ میں یا خطے میں اس کو تبدیل کیا جا سکے, اس سوچ کو, اس پالیسی کو.
حقائق ہیں گراؤنڈ کے اوپر, جو ریالٹیز ہیں اس میں خاص طور پہ افغان حکومت کی اپنی کمزوری, اور وہ کمزوری جو ہے اس میں دفاعی کمزوری, اور اس افغان حکومت کو مینٹین رکھنے کے لیے جو اکنامک سٹرکچر چاہیے, افغانستان کے اندر ایک اتنی بڑی اکانومی چاہیے, جو 300,000 کی فوج اور اتنے بڑے افغان جو جغرافیائی طور پہ جو ایک بڑا ملک ہے اس میں حکومت کی حکمت عملی یا حکومت کی پہنچ جو ہے یا حکومت کی سیکیورٹی اور رٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے امریکہ اور مغرب کی سپورٹ کے بغیر افغانستان حکومت کے ذرائع اور وسائل ایسے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے. دوسری, افغان آرمی کی ہسٹری جو ہے وہ 14-15 کی تاریخ ہے. اس سے پہلے وار لارڈز اور اس سے پہلے افغانستان میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی اور نہ کوئی سیکیورٹی کا اتنا بڑا سٹرکچر تھا. تو وہ جو افغان سیکیورٹی کا اپریٹس ہے, ان کی جو مشین ہے جو حکومت کو سیکیور کرے, بارڈر سیکیور کرے, دیہات کو سیکیور کرے, سڑکیں سیکیور کرے, شہر سیکیور کرے, ان کی اپنی روایات نہیں ہیں. پاکستان نے خوش قسمتی سے, ہندوستان نے بھی انگریز کے ذریعے سے جو انہیرٹ کیا سیکیورٹی کا سٹرکچر, آپ ان پاکستانی یونٹس کو دیکھیں تو ان کی 100-100 سال کی تاریخ ہے, اس کے اندر ایک روایات ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں حکومت کے جو بیسک سٹرکچر سیکیورٹی اور ادروائز اور اکانومی نہ ہونا, اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے افغانستان کا انحصار جو ہے وہ نیٹو اور امریکہ کے اوپر ہے. تو وہ اس میں پھر ہندوستان کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ سارا جو مرکب ہے, یہ سارا جو سوپ ہے, اس کی وجہ سے افغانستان کے اندر بہت سارے پلیئرز ہیں, ان کے داخلی طور پہ بھی بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو مختلف ممالک کے ایجنڈاز کو پروپوگیٹ کرتے ہیں. اس میں پاکستان کا بھی بڑا گروپ ہے, ہندوستان نواز گروپ ہے, ناردرن الائنس ہے, اب ایران اور روس کی بھی مداخلت جو ہے وہ اپنے طور پہ آ رہی ہے, چین جو ہے ان کی اپنے تجارتی تعلقات کے حوالے سے وہاں پہ پریزنس ہے. تو یہ سارا سٹرکچر اس کو لیڈ کرنے والا اس مشکل صورتحال کو امریکہ اب لیڈ کر رہا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے, اور امریکہ کے اپنے مسائل ہیں, امریکہ کی اپنی داخلی سیاست ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کے مسائل ہیں, ان کا دنیا میں ایک زوراور طور پہ اپنے آپ کو ایک بہت طاقتور ملک اور ایک طاقتور شخصیت خاص طور پہ اپنے آپ کو وہ افغانستان میں پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پہ ان کے کہنے کی وجہ سے, اور ان کا جو جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پاکستان کو صرف نیچا دکھانا یا پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنا, اس ساری مشکل صورتحال کو, یہ صورتحال کو اور پیچیدہ بنا رہا ہے. اور امریکہ کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ جب جا کے اپنے فوجیوں کو وہاں کہتے ہیں کہ بھی ہم بمباری کر رہے ہیں اور اس بمباری کی وجہ سے افغانستان میں امن آئے گا, تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی پائیداری نہیں ہے یا جن کا مورال بوسٹنگ کے علاوہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن امن میں نہیں ہے. امریکہ کو اصل میں امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ اس میں اور پیچیدہ پالیسی لانے کی ضرورت ہے, اور وہ پالیسی جو ہے اس میں باقی پارٹیز کو یہ باور کرانا, خاص طور پہ طالبان کو یہ باور کرانا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے لیکن آپ کی جو زہریلی حکومت اور طرز حکومت اور آپ جس طرح سے حکومت کر رہے تھے وہ جدید دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, اور آپ کو افغانستان میں خون کر کے حکومت بنانے ہم نہیں دیں گے, لیکن ہماری افغانستان میں کوئی دلچسپی ایسی نہیں ہے کہ ہم افغانستان میں بیٹھے رہیں, ہمیں صرف یہ چاہیے, امریکہ کو صرف امریکہ کی جو خواہش ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کو اس حد تک سیکیور کر دیں کہ وہاں ایک سینٹرل گورنمنٹ چلتی رہے اور جس سے ہم جا کے بات کر سکیں کہ افغانستان سے امریکہ اور مغرب کے خلاف کوئی دہشت گردی کی واردات نہ ہو. اب اس میں پاکستان کا جو خاص پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اس کو ایسی بحثوں میں, یہ پاکستان کی ٹریجڈی ہے کہ وہ اپنی جو بات ہے وہ دوسروں کے سامنے نہیں لا سکے کہ پاکستان بارڈر مینجمنٹ چاہتا ہے, پاکستان جو ہے وہ اس ساری پیچیدہ صورتحال کو پیچیدگی کی بحث میں رکھتے ہوئے اپنی بات کرنا چاہتا ہے, اور خاص طور پہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اپنی افواج افغانستان کے بارڈر پہ نہ لگانی پڑے, اور پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ یا سیکیورٹی اپریٹس یا پاکستان کی بارڈر مینجمنٹ کے اخراجات جو ہیں وہ بلوچستان اور این ڈبلیو ایف ای افغانستان سے جو متعلقہ بارڈر ہے اس کے اوپر وہ الجھے رہیں. تو یہ صورتحال اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب ہر پارٹی.
لیکن آپ جو ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, یعنی آپ کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ جو مسئلہ ہے اس وقت جو کیاس ہمیں نظر آ رہا ہے افغانستان میں اور پورے خطے میں, وہ اس کی وجہ صرف پاکستان یا افغانستان نہیں ہے, تو کیا پھر ان مذاکرات سے توقع رکھنا صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ کہاں تک صحیح ہے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ ان دو ملکوں کے مابین مذاکرات کی بجائے چاہیے کہ ایک وسیع سطح کے مذاکرات جو ہیں وہ تشکیل دیے جائیں جن میں تمام ریجنل اور عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو؟
دیکھیں, بات تو دونوں پاکستان اور افغانستان کی اپنی ہے, تو ان کو سب سے پہلے ان کو ایگری کرنا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے اور ہماری پاور کے سورسز کیا ہیں, افغانستان کو جو دودھ پلایا جا رہا ہے وہ کس کس طرف سے آ رہا ہے اور پاکستان کو جو دودھ پلایا جا رہا ہے وہ کس کس طرف سے آ رہا ہے, تو اور پاکستان کو اپنے حالات دیکھنے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کیا ہیں اور پاکستان کو جو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ مستقبل میں وہ, یہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, یہ پاکستان کی عسکری قیادت کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مستقبل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان کے اندر اتنا بڑا سیکیورٹی اسٹرکچر بن جائے, افغان حکومت اتنی سٹیبل ہو جائے کہ وہ اپنے 3.5 لاکھ کی آرمی کو مینٹین کر سکیں اور وہ ریجنل پاور جس میں ہندوستان سے ان کو خطرہ ہے اس کے کہنے کے اوپر پاکستان میں شرارت بازی کر سکیں یا پاکستان کو اس حد تک مجبور کر سکیں کہ پاکستان کو اپنی افواج کو تقسیم کرنا پڑے اور دونوں بارڈر.
اس طرح کے موقع جو ہیں وہ تو دیے گئے ہیں پاکستان کو. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اگر ہم دیکھیں صدر غنی نے جیسے ہی صدارت کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کا ہمسایہ ہے, لیکن پاکستان کو انہوں نے بھائی قرار دیا تھا کہ افغانستان کا بھائی ہے. پہلا دورہ بھی انہوں نے, ان کو دعوت بھارت سے ملی تھی دورے کی, لیکن انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا, تو اس وقت یہ بات جی بالکل کی جاتی ہے کہ پاکستان نے اس جو ان کو ایک چانس دیا گیا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جو کہ اٹھانا چاہیے تھا. آپ ہمارے ساتھ رہیے, کچھ کالرز ہیں ان کو بھی ہم سنتے ہیں پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. کلیم اللہ نیازی ہیں میاں والی سے. جی السلام علیکم. اوکے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. متین سلیمانی لنڈی کوتل سے. جی جی متین,
میڈم میں نے مہمان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک افغانستان انڈیا اور امریکہ کے اثر رسوخ سے نہیں نکلتا ہے تو یہ مذاکرات کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟
اوکے, شکریہ آپ کا. محمد شفیع چترال سے, جی السلام علیکم.
ہیلو,
جی جی
محمد چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جب تک پاکستان سے افغانی واپس نہیں جاتے ہیں دونوں سائڈ سے, یہ خدشات جو ہے حل ہوتا نظر نہیں آتا. ہم لوگ کب تک مرتے اور مارتے رہیں گے؟ بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ آپ کا. تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور عنایت اللہ کاکر صاحب آپ یہ بتائیے گا, آج یہ بھی خبر ہے افغانستان سے کہ افغانستان کے جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو حالیہ حملے ہوئے ہیں کابل میں وہ افغان حکومت کے خلاف بغاوت کو, اس کا مقصد جو ہے افغان حکومت کے خلاف بغاوت کو ہوا دینا ہے. یہ بات انہوں نے کس تناظر میں کی ہے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو انٹرویو جو میں نے پڑھ لیا, بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہوا تھا, اس میں واضح طور پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو عسکریت پسند گروہ ہیں یہ کابل میں اور مختلف مقامات پر حملوں کے ذریعے افغانستان کے خلاف لوگوں کو اکسانا چاہتے ہیں. اور یہ بجا انہوں نے اس لیے بھی کہا ہے کہ جو عسکریت پسند گروپ سے ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ حکومت ہر شعبے میں کمزور ہو, اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو سیکیور کرنے میں, لوگوں کو امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے, یہ کہ اس میں کہ کام میں یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, لہٰذا اس کو حکومت کو افغانستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں, اور وائس برمک صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے اسی تناظر میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کابل کے حملے ہو گئے تو جن لوگوں نے بھی اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, ان سب گروپوں کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسایا جائے. اور جو دوسرا اہم, جو دوسرا انتہائی اہم تناظر ہے جو برمک صاحب نے اس کو اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ جو بڑے پیمانے پر بڑی تعداد میں عام لوگوں کا جو ان حملوں میں قتل عام ہوا ہے, جتنے بھی حملے ہو گئے ان میں عام لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی, اسی کو دیکھتے ہوئے مسلح گروپوں کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ جو اتنے عام لوگ مر رہے ہیں تو یہ حکومت ان کے سیکیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, لہٰذا ان کے خلاف بغاوت کیا جائے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان کا کوئی اشارہ یا پاکستان کی جانب تھا, اور نہ شاید, کیونکہ وہ خود ابھی اسلام آباد کے سفر سے واپس کابل گئے ہیں اور پاکستانی ٹیم بھی وہاں گئی ہے, ڈیلیگیشن بھی وہاں گئی ہے, تو میرے خیال میں یہ انہوں نے
اشارہ, ان کا آپ کا کہنا ہے طالبان اور دولت اسلامیہ جو ہیں جنہوں نے ان حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے ان کی طرف تھا. بہت شکریہ آپ کا. جی آپ بریگیڈیئر صاحب, بلکہ بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آنے سے پہلے میں کوسچن کرنا چاہوں گی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ سے. جنرل میکنزی جو ہے انہوں نے آج یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی کاروائی کرنے کا پاکستانی سرحدوں کے اندر کوئی ارادہ نہیں ہے, کوئی منصوبہ وہ نہیں بنا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ایکشن کرنا چاہے گا تو وہ کوئی بہت بڑا ٹارگٹ ہوگا, یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹارگٹ جو ہے وہ اس کے لیے وہ نئی حرکت میں آئیں گے. اگر اسامہ بن لادن سٹائل کا کوئی اتنا ویلیوبل ٹارگٹ ہو جس سے وہ سمجھیں کہ اس کی پاکستان امریکہ کے تعلقات کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہے اور پاکستانی ایجنسیوں کے اوپر وہ اعتبار نہیں کرتے اس خاص فرض یا اس خاص ٹارگٹ کے لیے, تو پھر وہ شاید سوچیں گے. ابھی تو ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ مناسب رکھنے ہیں, اور یہ دونوں سائڈ سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ پہلے سیویلین سائڈ امریکہ کی وہ کہتی ہے کہ ہم نے اجازت دے دی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی فورسز جو ہیں وہ جو بھی پاکستان میں ایکشن کرنا چاہیں ہم نے ان کو اجازت دے دی ہے, پھر وہ فوجی سائڈ وہ کہتی ہیں کہ ہاں نہیں اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ٹارگٹ نہیں ہے, لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پلان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ پاکستان کو ایک طرح سے انڈر پریشر رکھنا اور ان کو ان کے کان کھڑے رکھنے کے لیے یہ بات اس طرح کی جاتی ہے. لیکن بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اتنے وہ جو ان کی جو آئیڈیاز کی جو جنگ ہے وہ اس میں اتنا بری طرح سے ہار چکا ہے کہ پاکستان کی بات سننے والا کوئی نہیں, اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو جس طریقے سے پروجیکٹ ہونا چاہیے وہ
اس طرح نہیں ہو پا رہا. لیکن جی جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, یہ جو جنرل میکنزی نے یہ بھی بات کی ہے کہ امریکہ جو ہے ان دنوں مختلف طریقوں سے پاکستان کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ایک تو بات چیت کا ہم نے دیکھا, امداد بھی بند ہوئی, اور بھی کئی طریقے جو ہیں اپنائے گئے. گزشتہ دنوں جو ڈرون حملے ہوئے ہیں, یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان سے انٹیلیجنس شیئر کیے بغیر یہ حملہ جو ہے وہ ہوا, جس میں حقانی نیٹ ورک کا ایک اہم کمانڈر جو ہے ناصر محمود وہ بھی مارا گیا. اور کیا طریقے ہیں جن پہ کہ امریکہ میں آپ کے خیال میں غور کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں اس میں جو ایکسٹریم طریقہ ہے وہ تو پاکستان کو ایک ایسی ریاست ڈکلیئر کرنا جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے دنیا میں, وہ ان کے پاس سب سے بڑا کارڈ ہے. اس سے نیچے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, معاشی تعلقات ہیں, پاکستان سے اسٹوڈینٹس آتے ہیں, ہزاروں اسٹوڈینٹس یہاں آتے ہیں پڑھنے ہیں, ان کی ویزے چاہیے. پاکستان کی جو بستر اقتدار طبقے ہیں جس میں فوجی افسران ہو گئے, پاکستان کے وزیر یا پاکستان کے کھاتے پیتے جو لوگ ہیں, ان کا ایک امریکہ کے ساتھ 70-80 سال سے ایک تعلق ہے. پاکستان میں جتنی جو عام انسان کے لحاظ سے جو نظریاتی ترقی ہوئی ہے, جو جمہوری ترقی ہوئی ہے, جو پاکستان کے لوگوں میں عورت مرد کو برابر سمجھنا یا جو دنیا میں انسان کا جو مستقبل ہے اس کے لحاظ سے پاکستانی عوام جس طرف جانا چاہتے ہیں وہ مغرب اور امریکہ ہی ہے, اور امریکہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے ہی پاکستان میں لوگ تبدیلی اقتصادی طور پہ, معاشی طور پہ, انٹرنیٹ کے طور پہ, اس طرح کی جو نئی نئی سائنسز ہیں اس میں جو پاکستان میں ترقی ہوئی ہے وہ امریکہ اور ویسٹ کے ذریعے سے ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی. تو وہ جو رصد ہے, وہ راستہ ہے, اس میں آہستہ آہستہ رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے امریکہ کی طرف سے. اور یہ دیکھنے میں آیا بھی ہے, پچھلے سال پاکستانی ڈاکٹروں کو ایٹ لیسٹ 30-35 ایسے افراد تھے جن کو ریزیڈینسیز میچ ہو گئی, ان کو ریزیڈینسیز شروع کرنی تھی لیکن ان کے ویزا کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کے تو ان کو روکا گیا. بہرحال وہ پاکستان کے امریکی ڈاکٹروں نے پھر اپنے طور پہ کوششیں وغیرہ کرا کے تو وہ کافی کو کلیئرنس دلوا دی. لیکن اس طرح کی جو مشکلات ہیں وہ پاکستان کی عسکری لوگوں کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ ہونی شروع ہو جائیں گی اور کاروباری طبقے سے بھی مشکلات ہوں گی. اور یہ پاکستان کو یہ بڑی اہم بات یہ سوچنے والی ہے کہ پاکستان کو امریکہ سے اپنی مخاصمت رکھنا یا پاکستان کا امریکہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. افغانستان میں ایک بات چل رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 20 کروڑ عوام کا مستقبل جو ہے اس کو ایک افغانستان کے مسئلے سے اس طرح سے نفی کر دیا جائے کہ پوری دنیا سے دشمنی لے لی جائے اور پاکستانی عوام کی جو توقعات ہیں اچھی زندگی کی اور دنیا میں گھومنے پھرنے کی اور اپنے آپ کو ترقی دینے کی, اپنی آئندہ نسلوں کو بہتر کرنے کی, وہ ساری خواہشات جو ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کی, وہ ساری باتیں جو ہیں ان کو افغانستان کے مسئلے سے اتنا نتھی کر دیں اور اتنا نقصان اٹھائیں. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کی جو اکثری قیادت ہے اس میں یہ ادراک نہیں ہے اور ان کی یہ سینسیٹیوٹی نہیں ہے اور وہ اس طرح سے نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی بدنامی دنیا میں جو ہو رہی ہے یا پاکستان کو جو سفارتی نقصان ہو رہا ہے یا پاکستان کی اقتصادیت اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آ رہی اس کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا انڈیا سینٹرک پوائنٹ آف ویو ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انڈیا اور پاکستان کی گروتھ ریٹ کا جو ڈیفرنشل ہے اس میں ہے. انڈیا جو ہے وہ ترقی کرے گا اقتصادی طور پہ, پاکستان پیچھے جائے گا اقتصادی طور پہ. تو پاکستان کی سیکیورٹی کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اکنامک اور سفارتی نقصانات اور ان کے نتیجے میں ہونے والے اقتصادی نقصانات ہیں. اور یہ ادراک جو ہے پاکستان کی میرے خیال میں جو عسکری قیادت ہے وہ اس کو
سمجھ نہیں رہی ہے.
بہت زیادہ وزن دیتے ہیں افغان پاکستان کی صورتحال کو, حالانکہ پاکستان کی مسائل یا پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ افغان پاکستان کے علاوہ اور بہت سارے ایسے
اینگلز ہیں جن پہ جی فرنٹس پہ جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کچھ کالرز ہیں کافی دیر سے, ان کو ہم مختصراً سنتے ہیں, پھر بریگیڈیئر صاحب آپ سے سوات میں جو اٹیک ہوا ہے اس پہ بات کرنا چاہیں گے. شفا نے چترال سے کال کی ہے. جی شفا, السلام علیکم. لیاقت الملک دیر سے.
السلام علیکم شہناز بیانو.
جی جی السلام علیکم.
آپ میں بس ایک سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں
جی,
بلکہ ان کی اس بات سے اتفاق بھی نہیں کرتا کہ ہماری عسکری یا سیاسی قوت جو ہے پاکستان کی, وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اکنامیکلی جو ہے لوگ یہاں آئے اور انویسٹمنٹ کریں. یہ جو سپیک کا معاملہ ہے اس میں دونوں ایک پیج پر ہے. اگر عسکری
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں چاہتے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے جو عسکری قیادت ہے.
آپ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نا, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ یہاں افغانستان میں اس لیے آئی ہے کہ وہ اپنے یہاں کی دہشت گردی ختم کرے, اور پوری دنیا میں یہ دہشت گردی کا گڑھ ہے, یہ سرچشمہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 16 سال میں انہوں نے 57% ایریا پر اب بھی ان کے طالبان کی حکومت ہے, وہ ختم نہیں کر سکے. تو جنگ امریکہ کو یہ ادراک کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے؟ جنگ سے کبھی بھی مسئلہ
حل. مختصر کیونکہ سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, بریگیڈیئر صاحب سے کچھ کمنٹس لینے ہیں, اس کا مختصر اگر آپ جواب دیں. بلکہ ایک اور کالر ہیں انعام اللہ لکی مروت, ان کو بھی سنتے ہیں ساتھ. جی انعام اللہ صاحب,
میرا پوچھ جی 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 میڈم, میرا سوال یہ ہے کہ عوام پاکستانی عوام جو ہیں یہ دو طرف سے مار کھا رہے ہیں. ایک طرف ہماری حکومت ہے جو مہنگائی اور کرپشن سے عوام کو مار رہی ہے, دوسری طرف امریکہ جو ہے نا وہ ہر قسم کی امداد پر بند کر رہا ہے. تو عوام تو سینڈوچ بن گئے. آخر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ عوام کا قصور کیا ہے پاکستانی عوام کا؟
یہی بات ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے کی ہے کہ عام جو لوگ ہیں پاکستانی وہ سفر ہو رہے ہیں. جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, جو لیاقت الملک صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے.
جی وہ اس میں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کو اتنا طاقتور ہونے نہیں دینا امریکہ کو کہ وہ واقعی ایک ایسی اپنی ایسی حکومت بنا سکیں جو امریکہ کی دشمن حکومت ہو. وہ امریکہ کا پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ ہمیں خیریت سے یہاں جانے دیں اور آپ اپنی صلح صفائی سے اپنی حکومت چلائیں اور ہمارے خلاف کوئی دہشت گردی نہ کریں. اس بات پہ جب آپ تیار ہو جائیں بات کرنے کے لیے تو ہم آپ کی حمایت کریں گے اور ہم یہاں سے نکل جائیں گے.
ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا, ہمیں یہ معلوم ہے کافی عرصے سے سوات جو ہیں وہاں پہ امن قائم تھا, لیکن اب یہ جو حملہ ہوا ہے کل جس میں 11 فوجی جو ہے پاکستانی وہ مارے گئے ہیں, اس میں دہشت گرد جو ہے ان کے مقاصد کیا تھے, کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے, اور یہ حملہ جو ہے یہ اس کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں خاص طور پر ان دنوں میں؟
تو میں کہتا ہوں کہ وہی پرسپشن کا حصہ ہے کہ افغانستان میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا بلیم پاکستان پر, اور یہ اس کا ایک قسم کا کٹ پروکو ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ پاکستان افغانستان کے درمیان تعلقات کو بحالی یا بہتری کی طرف نہیں جانے دیتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوات کافی حد تک پرامن ہو چکا تھا اور وہاں پر زندگی نارمل تھی, اور یہ تو پیورلی ایک ملٹری اس پر خودکش حملہ ہوا ہے اور اس میں ایک کیپٹن اور باقی جوان اس میں شہید ہوئے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹ ریٹ تھا اور یہ پہلے سے پری میڈیٹیٹڈ تھا اور اس کے لیے پلاننگ کی گئی تھی, اور کوئی ایسے گروپ سب بھی موجود ہیں جو کہ اس قسم کے حملے کر سکتے ہیں. اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مجھے یوں لگ رہا ہے اللہ نہ کرے کہ کچھ پھر میرے خیال میں کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہونے والی ہے. ایک تو افغانستان میں سمر اوفینسو یا جس کو اسپرنگ اوفینسو کہتے ہیں وہ مزید زور پکڑے گا, اور دوسری طرف پر بلو بیک ہوگا پاکستان میں بھی, اسپیشلی جو انڈیا نے ایسٹ جو ہمارے ورکنگ باؤنڈری اور الاسی ہے اس پر بھی مطلب ہے کہ فائرنگ میں اور اس کی خلاف ورزی میں شدت لایا ہے, اور دوسری طرف پر مذاکرات یا ان کی طرف سے کچھ پرامن فضا کی بھی کوئی کوشش نہیں ہے. تو لگتا یہ ہے کہ مغربی سرحد کو اور خصوصاً جو پاکستان کا اندرونی دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ ان پٹ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ڈالتے ہیں یا ان کے فیسیلیٹیٹرز جو ہے اور خصوصاً سی پیک یا بلوچستان کے حوالے سے, تو اس قسم کے واقعات مزید بھی ہوں گے اور ہوتے رہیں گے. اگلی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گروپس ہوتے ہیں یہ اپنی پریزنس کو بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ خوف جو ہے وہ نہ نکلے اور حکومت پر جو اعتماد ہے یا حکومت جو یا سیکیورٹی ادارے جو ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بھائی ابھی تو خطرے نہیں ہے یا امن آ گئے ہیں, تو اس کو ایک دفعہ پھر چھیڑ دیتے ہیں اور پھر ان کو الرٹ کر دیتے ہیں.
جی, اور اس کی وجہ بریگیڈیئر صاحب یہ بھی جی جی یہ بات وجہ ایک وجہ یہ بھی اس کی بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گرد جو شخصیات ہیں, جو دہشت گرد لوگ ہیں یا تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں, ان کے خلاف تو کارروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے, لیکن دہشت گردوں کی جو آئیڈیالوجی ہے یا ان کا جو نیریٹو ہے اس کے خلاف ہمیں ملک کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بھی ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بار بار حملے جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں ان علاقوں میں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا. عنایت اللہ کاکڑ صاحب,
ایک جو ابھی پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے جو ایک فتویٰ جو باقی علماء نے
وہ بھی صرف پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیموں کے حوالوں سے تھا, اس پہ بہت کریٹیسزم ہاں جی ہو چکی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر ثاقب راجہ صاحب سینئر صحافی اینالسٹ ہیں لندن سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پیرس یونیورسٹی سے, جو عالمی سیاسیات ہیں ان کے ماہر ڈاکٹر عطا محمد وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور ثاقب راجہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو سو مچ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. اور یہ ڈاکٹر عطا محمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا بھی خیر مقدم. ثاقب راجہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ برطانیہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پراپرٹی یعنی املاک جو ہے اس حوالے سے ایک نیا قانون وہ متعارف کرایا گیا ہے, اس کی ڈیٹیلز اس قانون کی کیا ہے وہ ہمیں بتا دیں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ثاقب راجہ صاحب, اوکے, ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ ان کو ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر عطا محمد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی
جی. یہ بتائیے گا, برطانیہ کے علاوہ بھی کئی یورپین کنٹریز ہیں جہاں پہ ایسے قانون جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, جو پراپرٹی یا جو املاک ہیں ملک کے اندر اس حوالے سے ہیں, اس کی یعنی یہ کتنے مؤثر یہ قانون ثابت ہو رہے ہیں؟
میرے خیال میں یہ جو نیا یو کے میں قانون آیا ہے یو ڈبلیو او, اس کے لیے یورپین کنٹریز کافی کنٹریز کی طرف سے بھی انگلینڈ کے اوپر کافی پریشر تھا, لندن کے اوپر, کہ یہاں پہ لندن کو ایک پرسیو کیا جا رہا تھا کہ ایک سیف ہیون ہے مختلف پولیٹیکلی ایکسپوز پیپل یا جو بھی بلیک منی ہے اس کے تحت کافی زیادہ پراپرٹیز خریدی جا رہی تھی لندن میں کافی عرصے سے, اور اس کے اوپر کوئی پالیسی بھی موجود نہیں تھی. اور اس بارے میں جو سابق پرائم منسٹر ہیں گورڈن براؤن, انہوں نے بھی کافی دفعہ بات کی تھی, اور یورپی ممالک کی طرف سے بھی کافی دفعہ اس کے اوپر بات کی گئی ہے, اس لیے یہ ایک کافی کرٹیسزم کے بعد, اور اس کی ایک جڑ تھوڑی سی حالیہ یہ جو ٹیررزم کی لہر یو کے میں آئی ہے جس سے یو کے کافی متاثر ہوا ہے, اس سے بھی ایک کافی کرٹیسزم ڈیولپ ہوا تھا کہ یہاں پہ کافی سیف ہیونز ہیں. فار ایگزامپل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو کہ لنڈن بیس آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ایک پانچ کیسز کی لسٹ ابھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دی ہے کہ جو انکوائر کریں کہ یہاں پہ یہ پراپرٹیز مختلف قسم کی پراپرٹیز ان میں کون سی منی انوالو ہے اور کیا لوگ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں ان پراپرٹیز کو. جو اپنے ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو فرانس میں اس سلسلے میں کافی سخت قوانین ہیں, فرانس میں اس سلسلے میں کافی سخت قانون موجود ہیں, اور آپ کو اگر پراپرٹی خریدتے ہیں آپ تو آپ کو اپنے ٹیکس ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے پڑتے ہیں, اور اگر آپ کی جو پراپرٹی خریدنے کی استطاعت ہے یہ اگر آپ کی انکم آپ کی اس پراپرٹی خریدنے کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جرمنی میں کافی سخت لا ہے اس کے اوپر, اٹلی میں کافی سخت لا ہے, لندن کو ایک سیف ہیون سمجھا جا رہا تھا, اور اب میرا خیال ہے اس کے کچھ ریزن بھی تھے, انڈیا کی طرف سے کافی پریشر تھا کہ داؤد ابراہیم کی کافی پراپرٹیز ہیں, کچھ رشین لوگ ہیں جو رشین فرسٹ پرائم منسٹر ایک تھے ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ کوئی 8 million pounds کی پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں. پھر پاکستانی پولیٹیشن کے بارے میں تو بہت زیادہ
جی بالکل, ان کے لیے ممکنہ طور پر کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اس قانون کی وجہ سے, اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کافی پریشر تھا برطانیہ پر, پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو اس قانون کو لانے میں برطانیہ کو 2 years لگے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اتنا ٹائم کیوں لگا, اور اس وقت جبکہ یہ قانون آ چکا ہے کیا نکتہ چینی کوئی سامنے آ رہی ہے برطانیہ کے اندر؟
دیکھیں اس سلسلے میں نا ہمیں برطانیہ کا اکنامک سسٹم سمجھنا پڑے گا کہ وہاں پہ اکانومی کے لیے کس قسم کی مراد دی جاتی ہیں. بھی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ 2 years تک اس کے اوپر کام ہوا, اس کے اوپر نیگوشیشن ہوئی, اور اس کو کنسیڈر کیا گیا کہ اس کو کیسے ایک لا انفورسمنٹ کیا جائے. میں یہاں پہ آپ کو پاکستان کے کانٹیکسٹ اگر بات کروں تو ہمارے سامنے 2-3 کیس ہے. سب سے بڑا کیس ہمارے سامنے الطاف حسین صاحب کا ہے. الطاف حسین صاحب کے ساتھ گھر سے کافی مبینہ رقم برآمد ہوئی جس کی میڈیا میں بھی کافی شور مچا, ان کے اوپر کیسز بھی رجسٹرڈ ہوئے, منی لانڈرنگ کا الزام بھی آیا, اور بظاہر ان کا کوئی سورس آف انکم نظر نہیں آیا یا سامنے نہیں آیا. ان کی طرف سے کلیم یہی کیا گیا کہ یہ ڈونیشنز کے پیسے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر آیا. لیکن اس کیس کا فیصلہ ہمارے سامنے کوئی نہیں آیا, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یو کے گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا سبسٹینٹیو لا یا کوئی انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس کوئی سبسٹینٹیو ایسی بنیاد تھی جس کی بیس کے اوپر کوئی کاروائی کر سکے. یہ تو ایک کیس ہے, میرے خیال میں کچھ اور بھی کیسز تھے, اور اس میں سب سے زیادہ جو پریشر آیا ہے مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز کی طرف سے آیا ہے, اسپیشلی یو کے کی طرف سے آیا ہے, یورپین یونین کی طرف سے آیا ہے, فرانس کی طرف سے اسپیسیفکلی آیا ہے کہ, اور اس بارے میں ٹریسا مے کی بھی کافی باتیں, اور گولڈن براؤن کا جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا, انہوں نے کافی دفعہ ریفرنسز میں ورلڈ اکنامک فورم میں بھی بات کی ہے اس سلسلے کے اوپر کہ لندن کو ضرورت ہے کہ یہ جو ڈرٹی منی سے خریدی گئی پراپرٹیز ہیں ان کو کیٹر کرے. پیرس میں بھی ہمیں کچھ جگہوں کے اوپر نظر آتا ہے, اسپیشلی اگر شانزلیزے کے اوپر ہم دیکھیں تو کافی ساری پراپرٹیز ہیں جو بہت زیادہ رائل فیملیز فرام مڈل ایسٹ بلانگ کرتی ہیں, اور اس کے اوپر بھی فرانس مختلف چیزوں کے بارے میں غور کر رہا ہے, مختلف لا کے بارے میں غور کر رہا ہے. تو یہ ایک ریسنٹ جو ٹیررزم کی لہر آئی میرے خیال میں ایک بہت بڑا موٹیو ہے کہ یہ ابھی اس کی بہت بڑی ضرورت تھی, کیونکہ ٹیررزم کا الٹیمیٹلی جو اٹیچمنٹ ہے, جو انوالومنٹ ہے, وہ تھرو منی ہے, اور یہ منی کس چینل سے آتی ہے اس کو ٹریس کرنا اور اس کو جسٹیفائی کرنا پھر بہت ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں یہ پاکستانی پولیٹیشنز کے ہم کافی سارے پولیٹیشنز ہیں جن کے بارے میں کافی باتیں آتی ہیں, جہانگیر ترین کے بارے میں آئی ہیں کہ ان کا ون ہائیڈ ہاؤس ہے, وہاں پہ بہت بڑی ایک پراپرٹی ہے, پاکستانی کو پہلے نہیں پتا تھا, لاٹس آف ادر پولیٹیشنز,
جی نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی جو ہے,
اس کے بارے میں آپ دیکھیں, اور یہ نواز شریف کے بارے میں جو چاروں اپارٹمنٹ ہیں 16A, 17A, 16A, 17A جو ایمن فیلڈ, یہ تقریباً 4.4 billion pounds کی ورتھ رکھتے ہیں چاروں اپارٹمنٹ, اور یہ ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے جو 5 cases انیشیلی دیے ہیں یو کے گورنمنٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, ان میں سے تیسرا نمبر ان کیس کا ہے کہ ان اپارٹمنٹس کی جو ہے وہ اتنی ورتھ ہے, اور ان اپارٹمنٹس کے اوپر یہ یو ڈبلیو او جو انایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر یہ اپلائی ہوتا ہے. اور پاکستانی پولیٹیشنز کے لیے پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ انڈر یو ڈبلیو او نہ صرف ڈائریکٹ نامنی بلکہ بے نامی یا آف شور کمپنیز کے تھرو بھی اگر ایک پراپرٹی لی گئی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ لائبل ہوگی. یہاں پہ 2 other concepts بھی ہیں, ایک یورپین اکنامک ایرا جسے EEA کہا جاتا ہے, اور ایک پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن, یہ دونوں بھی اس میں آئیں گے. یعنی کہ اگر بندوں کا تعلق یورپین یونین یا ریجن سے نہیں ہے, فار ایگزامپل فرام ساؤتھ ایشیا فرام مڈل ایسٹ, ان کو بھی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. اور اسٹارٹ میں اگر cases se satisfaction nahi milte to they can go for further investigation.
Oh, okay.
And they can seize the properties as well.
Sahi hai. Aap hamare saath rahiye. Kuch callers hain, unko hum sunte hain mukhtasaran. Zilla Kasur se Tariq Chughtai sahab. Assalamu alaikum.
وعلیکم السلام. نفیس صاحب ہے نا, میرا ڈاکٹر کام محمد صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی کا یہ قانون بنا ہے, ایک تو حسین ہے اور دوسرا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پاکستان کے جو غریب حکمران ہے ان کا اس قانون کی وجہ سے ان کے مسائل میں کس حد تک اضافہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جی.
جی ڈاکٹر رہتا صاحب, اس کا جواب اگر آپ دیں.
ویلڈ سوال ہے اور بڑا ایک بالکل صحیح وقت پہ پوچھا گیا. پاکستانی پولیٹیشنز, پاکستانی بزنس مین کے لیے یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے, کیونکہ اس میں جتنی بھی آف شور کمپنیز ہیں, بے نامی جائیداد ہیں یا اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی جائیداد جو آپ کی انکم سے مطابقت نہیں رکھتی اور آپ کے پاس پراپر ایویڈنس نہیں ہے, جسے ہم منی ٹریل کہہ سکتے ہیں, کافی لوگ اس کو جانتے ہیں, یا آپ اپنے ٹیکس ریٹرنز میں جو چیز فائل کرتے ہیں وہ میچ نہیں کرتی, اور پہلے آپ ریموٹ کنٹرول سے بیٹھے ہوئے پاکستان سے مختلف پراپرٹیز کی مد میں پروفٹ لے رہے تھے, اب یہ آپ کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا. پاکستانی عوام کے لیے یا پاکستانی وہ پولیٹیشینز, بزنس مین, پولیٹیکل ایکسپورٹ فگرز یا ایسے وہ لوگ جن کا بڑی آسانی سے وہ منی کو چھپا لیتے تھے اسپیسیفکلی لندن میں یا لندن کے کچھ ایریے تھے, اب ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے پاکستانی پولیٹیشینز یا پاکستانی لوگوں کے لیے جو یو کے میں خاصا ہولڈ رکھتے ہیں پراپرٹیز کے بزنس میں.
ٹھیک, اوکے, بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے. اس وقت ترکی سے فرقان حمید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی اور اینالسٹ ہیں. السلام علیکم فرقان حمید صاحب.
السلام علیکم جی.
جی, اور فرقان حمید صاحب اور ڈاکٹر عطا صاحب, اب ہم بات کریں گے مڈل ایسٹ کی اس وقت جو صورتحال ہے, خاص طور پر شام کا جو آفرین کا علاقہ ہے, وہاں پر جب آج کہا جا رہا ہے کہ ترکی کے ایک ٹینک نے جب اس علاقے میں حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں اس کے 7 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. ترکی کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اس واقعے کے بارے میں فرقان حمید صاحب؟
ہاں جی, تو جو ترکی کے سرکاری خبر ایجنسی ہے ان کی اطلاع کے مطابق 5 جو ہیں ترکی کے فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ان کی طرف سے یہ اطلاع, صدر ایردوان نے بھی ویٹیکن جانے سے پہلے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 جو ہیں ترک فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, کیونکہ ترکی کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ترکی کو اپنی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. قربانیاں دیے بغیر کوئی ملک بھی ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا, اس لیے ہم آگے بڑھتے رہیں گے. ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا, اگر ہم ڈریں گے تو پھر ہم اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکیں گے, اس لیے اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے ہم جو ہے یہ آفرین نام جو شاخ زیتون نام کی جو فوجی کاروائی ہے, جو فوجی آپریشن ہے, اس کو جاری رکھیں گے. اس وقت جاری رکھا جائے گا جب تک علاقے میں ایک بھی دہشت گرد موجود ہے, اس دہشت کے خاتمے تک جو ہے اس کاروائی کو جاری رکھا جائے گا. ترکی جو ہے اپنا جو ہدف جو ہے حاصل کر رہا ہے اور مزید جو ہے ہدف حاصل کرتا رہے گا. اس نے مزید جو کئی چند ایک دہاتوں پر قبضے کر لیے ہیں, مزید جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور ترکی وہاں پر مستقل طور پر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. ترکی صرف چاہتا ہے کہ وہاں سے جو ہے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا جائے, اس کے بعد ترکی جو ہے نیا جو ہے لائحہ عمل اختیار کرے گا. جی
جی, اور دہشت گردوں سے مراد ترکی جو ہے ان کا مطلب YPJ کے لوگ ہیں.
جی 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 جی, بالکل. آپ کو پتا ہوگا کہ آج
جن کو امریکہ کی حمایت بھی حاصل ہے. جی
جی, امریکہ کی طرف سے, یورپی یونین کی طرف سے جو PKK ہے اس کو دہشت گرد تنظیم پہلے ہی قرار دیا جا چکا ہے, جبکہ اس جو ایکسٹینشن جو ہے YPG اور PYD یہ بھی اسی کی دو شاخیں ہیں, جو کہ ترکی کی طرف سے ان کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم میں قرار دیا جا چکا ہے, جبکہ امریکہ کی طرف سے اس کی حمایت کی جا رہی ہے. امریکہ جو ترکی نے یہی الزام لگا رہا ہے امریکہ پر کہ وہ جو ہے PYD اور YPG دونوں کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اسلحہ فراہم کرا ہے, جبکہ یہ دونوں تنظیمیں جو ہیں یہ PKK ہی کی جو ہے ایکسٹینشن, پی کے 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 دو بازو ہیں, ان کی دو شاخیں ہیں, اس کو کس طریقے سے جو ہے امریکہ جو ہے وہ اسلحہ فراہم کرے, ان کے اسلحے کی وجہ جو جو شہید ہوئے تو فوجی جو شہید ہوئے وہ انہیں کا اسلحہ امریکہ ہی کا اسلحہ استعمال کرے جی ترکی کے صدر.
بالکل, لیکن اگر ہم دیکھیں خالد حمید صاحب, یہ جو کردش گروپ ہیں جن کا نام آپ لے رہے ہیں, انہوں نے داعش کے خلاف بہت بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ بھی حاصل کی ہے, اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے. ڈاکٹر عطا صاحب, آپ بتائیے گا داعش کے خلاف لڑائی پر اس کے آپ کیا موجودہ جو تناظر ہمیں نظر آ رہا ہے خاص طور پر آفرین کے علاقے میں, کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟
اس کو ترکی اس لحاظ سے تھوڑا دیکھتا ہے کہ جو کردستان ترکش کردستان ورکرز پارٹی ہے نا پی کے کے, وہ اس کی ایک شاخ ہے وائی پی جے, جو کہ وہاں پہ اس کو پیپلز پروٹیکشن یونٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے, جو شام کے شمالی علاقے افرین میں کرد ملیشیا کے نام سے جانی جاتی ہے. بیسیکلی ترکی کا خیال ہے کہ یہ چونکہ وائی پی جے یہ اتحادی فوج کے ساتھ مل کے کافی پاورفل ہو چکی ہے, اور انہوں نے آئی ایس آئی کے ساتھ کافی مقابلہ کیا, اور اب یہ اتنے زیادہ سٹرانگ ہو چکے ہیں کہ یہ جو پی کے کی کے ترکی میں مداخلت ہے یا ترکی میں جو ان کے اہداف ہیں ان کو مضبوط کرنے میں ان کا ساتھ دے گی, کیونکہ یہ ایک پی کے کے جو کہ کردش کی ایک تنظیم ہے, ورکر فرنٹ ہے وہاں پہ ترکی میں, اسی کی ایک شاخ ہے, اسی لیے ترکی وائی پی جی کو ایک دہشت گرد تنظیم تسلیم کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ امریکی اتحاد کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. اور جب ترکی یو ایس کی طرف سے وائی پی جی کو اتحاد میں شامل کرنے کے بعد اسلحہ دیا گیا, پاور دی گئی اور ان کو لڑنے کے لیے موقع دیا گیا, اور انہوں نے کام بھی کیا وہاں پہ, انہوں نے کافی لڑا اس علاقے میں, تو اب ترکی کا خیال یہ ہے کہ جب داعش کے انخلا کے بعد اس علاقے میں اسد کا کنٹرول اتنا نہیں رہے گا جتنا یہ کردش ملیشیا کا کنٹرول رہے گا, اور اس کردش ملیشیا کے کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے ترکی نے یہ ایک آپریشن اولیوو برانچ شروع کیا, اور یہ افرین کا علاقہ تقریباً 2012 سے کردوں کے کنٹرول میں ہے, اور اس میں اب تک تقریباً اس آپریشن میں جو ابھی ریسنٹلی ترکی نے شروع کیا 14 ترکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں, اور کل ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے اسٹراسبرگ جو کہ فرانس کا ایک ساؤتھ شہر ہے, اس سائڈ پہ فرانس کا ایک شہر ہے, وہاں پہ کردوں نے بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, اور انہوں نے کافی نعرے بازی کی ہے ترکی کے خلاف. اسی طرح کل فرانس سینٹرل میں بھی ایسٹ اسٹیشن سے لے کے ریپبلک پلیس تک بھی تقریباً 2000 لوگوں کا ایک مارچ ہوا ہے, جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ترکی کو یہ جو کردوں کی نسل کشی ہے, یہ جو آپریشن ہے, اس سے روکا جائے, اور کافی وہاں پہ مظاہرے کیے گئے ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ طیب اردگان اور ایمانوئل مکرون کے درمیان فون پہ بات ہوئی ہے, اور اس واقعے کے بعد جب کہ ریسنٹلی ترکی کے 7 فوجی مارے گئے ہیں ایک ٹینک اٹیک میں, تو فرانس کے صدر ایمانوئل مکرون اور یو ایس پریزیڈنٹ نے اپیل کی ہے کہ ترکی کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے.
تو جو مقصد فرقان حمید صاحب نے بتایا ہے کہ اس آپریشن کا مقصد ترکی کا یہ ہے کہ افرین سے ان کے بقول دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے, کہاں تک ترکی اس میں کامیاب ہو سکتا ہے؟
میرے خیال میں ترکی کافی حد تک کامیاب ہو گیا, کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ تقریباً انہوں نے 900 سے زیادہ کرد یا جو داعش کے باغی ہیں ان کو مار گرایا ہے, اور اس طرح کافی زیادہ انخلا ہوا ہے اس علاقے سے, اور ویسے بھی افرین کا علاقہ جو ہے وہ ایک جنگ جو قسم کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے, اور ترکی کا بالکل وہاں پہ یہ سٹانس ان کا یہی ہے کہ بیسیکلی ترکی کا مقصد اس آپریشن کو وہاں پہ جو کرد لوگ ہیں, جو ترکی کے لوگ ہیں, جو سیرین کے لوگ ہیں, ان کے لیے ان کو کردوں کے اور داعش کے ظالم سے بچانا ہے. اور یہ بھی یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ سیرین سب سے زیادہ سیرین ریفیوجیز جو ہیں وہ ترکی کے پاس ہیں.
بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.
ترکی میں ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر عطا محمد, ہمارے ساتھ پیرس یونیورسٹی سے عالمی سیاسیات کے آپ ماہر ہیں. فرقان حمید صاحب سینئر انالسٹ اور جرنلسٹ نے ہمیں ترکی سے جوائن کیا تھا, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایک طبی ماہر ڈاکٹر سید فضل ہادی صاحب جو ہمیں پاکستان سے جوائن کر رہے ہیں, اور جس طرح شروع میں سامعین ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کینسر یعنی سرطان کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. ڈاکٹر ہادی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے, السلام علیکم.
جی بالکل آ رہی ہے, السلام علیکم.
جی السلام علیکم ڈاکٹر ہادی صاحب, یہ بتائیے گا سرطان کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے, اس دن کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے؟
جی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ ایک بڑھتا ہوا مرض ہے اور ہماری آبادی بھی بہت بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کینسر کی جو انسیڈنس ہے اس میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے. ہماری نیشنل کینسر رجسٹری کے مطابق ہمارے اینیولی جو کہ سالانہ جو نئے کیسز ڈائگنوز ہوتے ہیں یا جن کی تشخیص ہوتی ہے تقریباً 150,000 سے لے کے 160,000 تک نئے کینسر کے مریض جو ہے ان کی تشخیص ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایج کے مطابق اسٹینڈرڈائز کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ 100,000 بندوں پر تقریباً 111.8 یا 112 نئے کیسز ڈائگنوز ہوتے ہیں, اور 75 سال کی عمر سے اوپر 11.8% یعنی تقریباً 12% لوگوں کو کینسر کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں اس وقت تقریباً 1,00,000 یا 1,10,000 کے درمیان لوگ جو ہیں وہ اموات ہوتی ہیں کینسر کی وجہ سے, تو یہ کافی بڑا ہمارے لیے بہت بڑا وہ ہے مسئلہ.
جس طرح آپ کو بھی پتا ہے کہ کینسر کے تو بہت سے اقسام ہیں, تو پاکستان میں کون سی قسم زیادہ عام ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟
جی ہمارے جی یہاں ملک میں اس وقت ہمارے دو تین مسئلے ہیں جو کافی زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہے, آپ کو شاید معلوم ہوگا ہمارے ملک میں ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے نا یہ کافی پھیلا ہوا ہے, اور میرے خیال میں کہ اس وقت دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جہاں پہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی انسیڈنٹ یا اس کا ہونا زیادہ ہے. جب ایجپٹ کے مقابلے میں ہم دوسرے نمبر پر ہیں, تو اس میں ہوتا ہے, اس میں ایک کینسر پیدا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہیپاٹوما یا لیور کینسر ہوتا ہے. یہ اگر یہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس میں کافی سارے لوگوں کا ہو جاتا. اس کے علاوہ اسموکنگ یعنی کہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ بہت بڑا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس پر ہماری حکومت جو ہے وہ خاطر خواہ توجہ اس وقت نہیں دے رہی, نہ اس کے متعلق کوئی زیادہ کیمپین چل رہی ہے. یہ جو ہوتی ہے پرسسٹنٹ کیمپین کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ متواتر اس کے بارے میں جہد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, ہمارا ڈائٹ جو ہے نا, ہماری ڈائٹ میں بہت ساری خامیاں ہیں. پولوشن جو ہے جو کہ فضائی جو پولوشن جو ہوتی ہے اس میں بہت سارے کینسر ہوتے ہیں. فیملی ہسٹری ہوتی ہے ہمارے, آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اس خطے میں 70% یا 70% شادیاں جو ہوتی ہیں وہ کلوز کزنس کے درمیان ہوتی ہے, تو بہت ساری جو امراض ہیں ان کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے. اس میں کینسر ایک اور عنصر ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو فزیکل انیکٹیویٹی جو کہ بیٹھے رہتے لوگ, سیڈنٹری لائف سٹائل اور اوبیسٹی جو کہ موٹاپا, اس میں بھی کینسر کا کافی خطرہ ہوتا ہے. اور پھر ایک ہے پیپلوما وائرس, یہ ایک قسم کا وائرس ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو ہو جاتا ہے, اور یہ زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے جن کو کینسر ہو جاتا ہے, اس کا سرویس کا یا یوٹرس کا کینسر ہو جاتا ہے. ایک بریسٹ کینسر جو ہے یہ بھی ہمارے ہاں کافی اس وقت پھیلا ہوا ہے, اور اس کا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس کی جو لوگ, کیونکہ لوگوں کو زیادہ تر آگاہی نہیں ہے, تو اسپیشلی رورل کمیونٹیز میں یا شہروں سے باہر, تو اس کی وہ زیادہ تر وہ خیال نہیں رکھتے اور نہ اس کے بارے میں کسی سے مشورہ کرتے ہیں, اور اکثر یہ چیزیں لیٹ ہو جاتی ہیں.
بالکل شعور کی آپ نے بات کی, اور ڈاکٹر حاضر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی بیماری کا عالمی دن ہوتا ہے تو یہاں جس طرح امریکہ کی میں مثال دینا چاہوں گی, مختلف ٹی وی چینلز جو ہیں, ریڈیو چینلز پہ شعور پیدا کرنے کے حوالے سے پروگرام جو ہیں وہ منعقد کیا جاتے ہیں, طبی ماہرین سے انٹرویوز نشر کیے جاتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں. پاکستان میں ایسا کچھ آج آپ کو نظر آیا؟
جی جی بالکل, یہاں پہ ایسے ہو رہے ہیں, سیمینار ہو رہے ہیں, واکس ہو رہی ہیں اس کے متعلق. یہ تو پاکستان میں ہوتا ہے, یہ انفارچونیٹلی ایک قسم کا ابال آتا ہے اور پھر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. پرسسٹنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جو چیز اچھی ہوئی ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ایک کینسر رجسٹر ہے, اس پہ کافی سارے جو اسپیشلسٹ کام کرتے ہیں اور وہ یہ اعداد و شمار جمع کرتے ہیں, اس سے ہمیں کافی سارا پتہ لگتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ مل سکتی ہیں, اور وہ جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو مشورے دے سکتے ہیں. اور اگر یہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے اس کے وارننگ سائنس کا اگر لوگوں کو پتا ہو کہ فار ایگزامپل ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس یا کہ بغیر کسی وجہ کے وزن میں بہت ساری کمی آ جانا انسان کے یا بغیر کسی وجہ کے کسی معلوم وجہ کے بغیر کسی معلوم وجہ کے بخار ہونا یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہونا یا جسم میں درد بغیر وجہ کے ہونا یا جسم کا یا سکن کا کلر چینج ہونا جو کہ کالا ہو جاتا ہے زیادہ اور یا یلو ہو جاتا ہے یا جی جی یا
باول ہیبٹ صورت میں اپنے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے چاہیے طبی ماہر سے.
بالکل ٹیسٹ کروانے چاہیے.
شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فضل ہادی صاحب. آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی